أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات. امام حسین اور مقاصد قرآن، اس عنوان سے پہلی محرم سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آج کی یہ مجلس اس سلسلہ مجالس کی آخری مجلس ہے. بہت سے مطالب گزارش کرنے تھے جو رہ گئے. یہ موضوع میں نے مقرر عرض کیا کہ انتہائی اہم، وسیع، عمیق اور رفیع المنزلت موضوع ہے. مقاصد قرآن، اور یہ بھی مقرر عرض کیا کہ عوامی منبر خطابت پر باتوں کو پیش کرنے کا انداز بالکل جداگانہ ہوتا ہے، لیکن علمی حلقوں میں خالص محققین کے لیے کوئی چیز پیش کرنے کا انداز جداگانہ ہوتا ہے. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ دونوں تقاضوں کو کسی حد تک پورا کرنے کی کوشش کر سکیں. میری پرانی آرزو ہے، پرانی کوشش ہے کہ مجالس عزائے سید الشہداء کا سلسلہ مدارس علمیہ اور حوزہ علمیہ سے جڑا رہے. کسی اور کی مجلس تھوڑی ہے، آقا حسین کی مجلس ہے. آقا حسین کی مجلس کے معنی ہوتے ہیں کہ اگر آقا حسین کو آپ غور فرمائیں کہ یہ فرزند مدینۃ العلم ہے، نواسے رسول، فرزند مدینہ تو علم ہے, فرزند باب علم ہے, خود باب علم اللہ ہے. ایک حدیث ہے صحیح السند کافی, کتاب کافی, اس میں یہ حدیث موجود ہے. علامہ کلینی نے نقل کی یہ حدیث, علامہ صدوق نے نقل کی یہ حدیث, علامہ شیخ ابو جعفر طوسی شیخ الطائفہ نے نقل کی یہ حدیث, علامہ مجلسی نے نقل کی یہ حدیث. یہ تمام مصادر اور اس سے زیادہ مصادر میں اس حدیث کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. حدیث قدر طویل ہے, حدیث لوح, حدیث لوح. اس میں جو جملہ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ہے, اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبی سے ارشاد فرما رہا ہے, حدیث قدسی, فرما رہا ہے کہ وَجَعَلْتُهُ, یعنی جَعَلْتُ الْحُسَيْنَ, وَجَعَلْتُهُ أَمِينًا عَلَى وَحْيِي, ہم نے اپنی وحی پر حسین کو امانت دار بنایا ہے. حسین کون ہے؟ امانت دار وحی الہی ہیں. حسین کون ہے؟ خزینہ دار اسرار مشیت ہیں. حسین کون ہیں؟ وہ ہیں جنہیں مدینۃ العلم نے کہا ہے انا حسین منی و انا من حسین. وہ مدینہ علم ہے, وہ شہر علم ہے. کون سا شہر علم؟ شہر علم الہی. اور حسین اس شہر کی روح و جان و ضیاء و ضو ہیں. حسین وہ ہیں. تو آقا حسین کی ذات گرامی اور مقاصد قرآن میں تو وجودی رشتہ ہے, اور اسی اعتبار سے یہ عنوان قائم کیا گیا تھا. اور ابھی سمجھیے کہ صرف عنوان کا تعارف ہو رہا ہے, ابھی صرف عنوان کا تعارف ہے. انشاءاللہ ان قریب اس فقیر کی اس موضوع پر مکمل مبسوط کتاب آپ حضرات کے ہاتھوں میں پہنچ جائے گی. مقاصد قرآن پہ میں نے بار بار عرض کیا کہ کچھ کلی اور بڑے مقاصد ہیں. جو پورے قرآن مجید کے مضامین کو فی الجملہ نظر میں رکھ کر مقرر کیے جا سکتے ہیں, اخذ کیے جا سکتے ہیں. کچھ مقاصد حاصل ہوتے ہیں ہر سورے میں بطور خاص, ہر سورہ ایک خاص مقصد رکھتا ہے. کچھ سورے, کچھ مقاصد وہ ہیں جو ہر آیت کے ساتھ ہیں. اچھا دیکھیے, یہ کلام رب کا کلام ہے, یہ کلام رب کا کلام ہے. تو یہ جملہ بھی یاد رہے کہ اس کلام میں انسان اور نفس نفیس انسان اور روح انسان کو پروان چڑھانے والے جتنے اسالیب ضروری ہیں وہ سب اس کتاب میں موجود ہیں. عموماً کیا ہوتا ہے, قرآن مجید کو ایک مذہبی کتاب سمجھ کے تبرکاً اس کی تلاوت کر لی جاتی ہے, تیمناً اسے سر پہ رکھ لیا جاتا ہے, بوسہ دے دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر اسے جزدان میں بند کر کے اونچے سے طاق پہ رکھ دیا جاتا ہے. قرآن طاق دیوار پر رکھنے کی چیز نہیں ہے, طاق دل میں رکھنے کی چیز. طاق دیوار پر نہیں, طاق دل میں. قرآن مجید رب کا کلام ہے, جس جس طرح سے بھی انسان کی پرورش ممکن ہے, پرورش, پرداخت, تربیت, ترقی, وہ سب قرآن مجید میں موجود ہے. اس کے الفاظ اس مقصد کے حامل ہیں, اس کی ترکیبیں اس مقصد کی حامل ہیں, اس کا لب و لہجہ اسی مقصد کا حامل ہے. اب میں عرض کروں, اب یہ بھی گویا تمہید ہے, اس کتاب کی تمہید ہے کہ عربی زبان میں جملوں کی ساخت جو ہوتی ہے, کسی بھی زبان میں جملوں کی ساخت ایک اہمیت رکھتی ہے نا, جملوں کی ساخت کے ساتھ ساتھ ادائیگی کا انداز, لہجہ, وہ بھی اہمیت رکھتا ہے, کم اہمیت نہیں رکھتا. اب بہت سے پڑھنے والے ہیں, اشعار پڑھتے ہیں ممبروں پر, دوسروں کا شعر پڑھتے ہیں, اگر وہی شعر واقعاً شاعر کی زبان سے سنے تو کیا کیفیت پیدا ہوگی. اور جب یہ شخص پڑھتا ہے کوئی جو شاعر نہیں ہے اور شاعر سے اس نے وہ شعر سنا بھی نہیں, کہیں چھپا تھا, پڑھ لیا اور اب اپنے انداز سے, اپنے لہجے میں, اپنی دھن میں, اپنے طرز میں پڑھ رہا ہے, اب یہ مراد شاعر سے بہت دور ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی تو ایسے ناموضوع تباہ ہوتے ہیں کہ موضوع شعر کو بھی ناموضوع پڑھتے ہیں, وہ سب الگ باتیں. اب قرآن مجید کلام حق ہے, اس کے تمام مقاصد کو یا حق جانتا ہے یا وہ جانتا ہے جس پر براہ راست کلام حق نازل ہوا, یا پھر صلوات کا بھی ایک محل ہوتا ہے, جملہ پورا ہونے دیا کیجئے پھر صلوات ارشاد فرمائیے, آپ سب مل کے ایک صلوات پڑھیں. ایک اور صلوات پڑھ لیں, یا وہ سمجھتا ہے مقاصد قرآن جس کے سینے پہ, جس کے قلب پہ قرآن نازل ہوا, یا وہ سمجھتا ہوگا, سمجھتا ہے, سمجھ سکتا ہے جس کے لہجے میں حق گفتگو کرتا ہو. اب بعض حضرات یہ سمجھیں گے کہ یہ مجلسی تقاضے ہیں صرف. ہاں, مجلسی تقاصے ضرور ہیں مگر اس کے پیچھے حقائق بھی ہیں. تو مقاصد قرآن بہت کچھ اس کے لہجوں سے بھی وابستہ ہے. یہ مقاصد قرآن کا موضوع جس منزل تک یہ فقیر غور کر کے پہنچا ہے, یہ موضوع بہت ہی نازک ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے چار پانچ بڑے بڑے عناوین قائم کر لیے اور حق ادا ہو گیا. اب میں دو ایک مثالیں آج عرض کر دوں آپ کے سامنے, حالانکہ وقت نہیں ہے. اگر جملہ, یعنی ہر آیت سے متعلق, ایک ہے مضمون آیت, بات کیا کہی گئی, ایک خبر دی گئی آپ کو, خبر کا ایک مضمون ہے, خبر دینے کا ایک مقصد ہے. واضح ہوئی بات؟ اب آپ نے تفکیک کی, جدا کیا کہ مضمون و مقصد میں کیا فرق ہے. وہی مشہور مثال ایک بار دہرا دوں تاکہ ولائی ذوق بھی زندہ رہے. جنگ کا ماحول ہے, گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے, جناب حمزہ شہید ہوتے ہیں, امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرس پر ہیں, مشغول جہاد ہیں. ایک شخص قریب آتا ہے, کہتا ہے حمزہ قتل کر دیے گئے. خبر ہے, خبر دینے کا مقصد, اور اس وقت خبر دینے کا مقصد تاکہ علی ٹھٹک جائیں, ٹھہر جائیں, سوچ میں پڑ جائیں, ایک صدمہ ہو, ایک غم ہو. مقصد تو اس کا یہی تھا. مقصد کو سمجھا اور فوراً جواب دیا, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو چلا گیا گویا اپنی منزل پہ پہنچ گیا, اور ہم اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں کیا صدمے میں مبتلا کرنے کی کوشش. خبر دینے کا مقصد, ایک ہی خبر ہوتی ہے, اس کو دینے کا مقصد ایک سے زیادہ ہو سکتا ہے. اب بس یہ ایک مثال کافی ہے. اب قرآن مجید میں اور خبر کس اسلوب میں دی جائے, کس تیور سے بات کہی جائے, کس لہجے میں کہی جائے, وہ پرانی مثال. روکو مت جانے دو, روکو مت جانے دو, پرانی مثال ہے نا. جملہ ایک ہی ہے, الفاظ وہی ہیں, اور مقصد بالکل اپوزٹ متضاد. روکو مت جانے دو, روکو مت جانے دو, ٹھیک ہے نا. اب قرآن مجید کی آیتوں کو کیسے پڑھا جائے, کہاں پڑھا جائے, کہاں رکا جائے, کہاں ملایا جائے, تاکہ مقصد باری سمجھ میں آ جائے. اللہ کا مقصد, کسی نے اللہ سے براہ راست سنا نہیں. یہ جو آج کل مفسرین ہیں ماشاء اللہ, نہ جن کا تعلق آسمان سے نہ زمین سے, علمی سطح پہ گفتگو کروں تو میں عرض کروں, اب برداشت کر لیجئے, آخری مجلس ہے. دیکھیے الفاظ کا جو علم الدلالات ہے, اور جو علم اصول فقہ, میں نے پہلی مجلس میں کہا اصول فقہ, کسی بھی جملے اور لفظ کی دلالت جو ہے وہ تین سطحوں پہ ہوتی ہے کم سے کم. ہر جملے میں ایک ہے دلالت تصوری, ایک ہے دلالت تصدیقی, اور پھر بات یہی نہیں ختم ہو جاتی, ایک ہے دلالت مرادی, مراد متکلم. دلالت تصوری کیا ہے؟ کوئی بھی لفظ آپ سنیں گے جس کے معنی سے پہلے سے آپ واقف ہوں, ڈکشنری میں ہو, وہ لفظ موجود آپ کی زبان میں ہو, لفظ سنتے ہی ذہن میں ایک تصور آ جائے گا, ٹھیک. اسی کو کہتے ہیں دلالت تصوری. بس لفظ سنا آپ نے اور تصور میں ایک بات آ گئی, لیکن جو بات آپ کے تصور میں آئی ہے کیا کہنے والے کا مقصد وہی ہے؟ ضروری نہیں, بالکل ضروری نہیں. اٹھتے بیٹھتے ہم کہیں ذرا گلاس اٹھائیے گا, اب یہ پانی پھینک کے گلاس مجھے دے دیں, تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے؟ بھائی آپ نے کہا تھا گلاس دے دی, میں گلاس دے دی. لفظ گلاس سے جو تصور ابھرا ذہن میں وہ گلاس ہی کا تھا نا بس. تو جب میں کہہ رہا ہوں گلاس مجھے عنایت فرمائیے گا, تو مقصد یہ ہے ہی نہیں کہ گلاس عنایت فرمائیے گا, گلاس مقصود بالذات ہے ہی نہیں. ہو سکتا ہے یہ گلاس جو اٹھائیں اس کے برابر میں کوئی اور ظرف ہو اور اسی میں وہ گرم پانی مجھے پیش کر دیں اور میں راضی ہوں, تو مجھے تو پانی ہی چاہیے تھا. واضح ہوئی بات؟ واضح ہوئی بات؟ جو مقصد تھا میرا وہ پورا ہو گیا. کہا تھا گلاس دیجئے, انہوں نے گلاس نہیں دیا, کوئی چیز انہیں نظر آ گئی گلاس میں, کوئی تنکا پڑ گیا, کوئی حشرات الارض کوئی خس و خاشاک آ گئے, وہ پانی خراب ہو گیا, انہوں نے گلاس نہیں دیا, برابر میں دوسری پیالی رکھی ہے, دوسرا جام ہے, ساغر ہے, کچھ ہے, انہوں نے اٹھا کے مجھے اس میں پانی دے دیا. اب میں تھوڑی اعتراف کروں گا کہ آپ نے گلاس کیوں نہیں دیا. واضح ہے, مقصد پورا ہو گیا. اب معلوم ہونا چاہیے کہ پروردگار عالم جب ہم سے طلب کرے تو وہ کیا طلب کر رہا ہے. اگر الفاظ کے پابند ہو جائیں گے تو ممکن ہے کہ بہت سے مقامات پر مقصد حاصل نہ ہو, امتثال امر الہی نہ ہو سکے, ممکن ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل نہ ہو پائے اور ہم صرف لفظ رٹتے رہ جائیں. واضح ہو رہی ہے بات؟ تو دلالت کی بھی تین سطحیں ہیں, ایک تصوری دلالت, ایک تصدیقی, اور ایک مرادی. مراد متکلم, یہ یقین حاصل ہو جائے کہ اس لفظ سے, اس ترکیب سے, اس جملے سے اللہ کیا چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ مرادی بحث جو ہے یہ جب آگے اور بڑھے گی ایک دو قدم اور آگے, تب مسائل حل ہوں گے مقاصد قرآن کے. چونکہ اس منزل پر تو احکام ثابت ہوتے ہیں, مزید تنقیح کی ضرورت ہے, مزید مضامین اور مفاہیم اور مطالب کی تجرید کی ضرورت ہے. اب میں معافی چاہتا ہوں, یہ سب الفاظ کہہ رہا ہوں, جو سمجھ رہا ہے سمجھ رہا ہے, نہیں سمجھ رہا ہے سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کرے گا. کان میں الفاظ پڑے رہیں گے تو کہیں نہ کہیں کام آئیں گے, اس لیے کہ ممبر حسینی سے ادا کیے جانے والے اخلاص کے ساتھ جو الفاظ ہیں وہ بے اثر نہیں جاتے. اب میں کچھ مثالیں دوں کہ الفاظ اور جملوں کی ساخت سے بھی بعض مقاصد سامنے آتے ہیں. مثلا کبھی ایک خبر یوں ہی سنا دی گئی, اور کبھی اس خبر کے پہلے ایک ایسا کلمہ رکھا گیا جس میں تأکید ہے. تو اب کیا مقصد ہے؟ مقصد صرف خبر دینا نہیں ہے, خبر پر یقین پیدا کرنا مقصد ہے, یقین کرو. ٹھیک ہے نا؟ یا حصر, اب مثلا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ انما جہاں آتا ہے اس میں مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے یقین خیزی, دل میں یقین پیدا ہو جائے. واضح ہے؟ تو اب مضمون آیت کچھ بھی ہے, مقصد کیا ہے؟ یقین خیزی. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. مضمون جو بھی ہے سب سے پہلے مقصد کیا ہے؟ یقین پیدا کرانا مقصد ہے. توجہ ہے؟ قرآن مجید کے اسالیب ہیں, کہیں صرف یقین پیدا کرانا مقصد نہیں ہوتا ہے. رب کی شان یہ ہے, فطرت انسانی میں چھپی ہوئی حقیقتوں کو خود انسان کی زبان سے منوا لینا, جو چیزیں ہمارے نفس کے اندر, اعماق نفس میں جو فطرت انسانی میں پوشیدہ چیزیں ہیں, اس کو ہماری ہی زبان سے منوا لینا, یہ اس رب کی شان ہے. اس کے لیے نفس کو بالیدہ ہونے کی ضرورت ہے نا, نفس بالیدہ ہو, پروان چڑھے. وہ تحریر جو قلم تکوین سے لوح وجود پر لکھی گئی, جو تحریر ان آنکھوں سے پڑھی نہیں جا سکتی, وہ تحریر پڑھ بھی لیں اور پھر اسے دہرا بھی دیں, کتنا بڑا کام ہے. یہ غیر رب نہیں کر سکتا. اس کے لیے کیا کیا اسالیب ہے قرآن میں؟ سب سے بڑا اسلوب ہے استفہام. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. خدا ہر چیز کا عالم ہے. استفہام کسے کہتے ہیں؟ طلب فہم. استفہام کسے کہتے ہیں؟ طلب فہم. یعنی کسی کی کسی حقیقت کو جاننا, پوچھنا, دریافت کرنا, یہ ہے استفہام نا. اللہ کو کون سی چیز نہیں معلوم ہے جو بندوں سے پوچھے گا؟ کون سی بات؟ اچھا علم بلاغت میں جائیے, جو بھی اور مقاصد استفہام کے ہیں وہ دیکھ لیجئے, ان سب کو سامنے رکھ کے دیکھیے. اب جہاں جہاں مثلا ارائیت الذی یکذب بالدین, سوالیہ جملہ ہے. عم یتساءلون عن النبأ العظیم, سوالیہ جملہ ہے. کتنے مقامات پر سوالات ہیں قرآن مجید میں, لیکن یہ تمام جملہ استفہامیہ, یہ تمام وہ جملے جو حمزہ استفہام یا حل استفہامیہ سے شروع ہوتے ہیں, سوال کے انداز میں آتے ہیں, کیا اس سے واقعا پروردگار ہم سے کچھ پوچھ رہا ہے؟ پوچھ رہا ہے مگر مقصد یہ ہے, کہیں سرزنش ہے اور کہیں جمود فکر کو توڑنا مقصد ہے, کہیں صلاحیت تفکر کو پروان چڑھانا مقصد ہے. تم یوں ہی مناظر کو دیکھتے ہو؟ تم یوں ہی تاریخ پڑھ لیتے ہو؟ یوں ہی گزر جاتے ہو؟ ہمارے مناظر فطرت کو دیکھو اور بغیر سوچے سمجھے بڑھ جاؤ؟ تاریخ کی کتابیں پڑھو, سوچو نہیں سمجھو نہیں, بس مضمون کو رٹ لو؟ نہیں, ایسا نہ کرنا. تاریخ کے تعلق سے بھی مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اب یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے, یوں ہی رٹتے نہ رہو, دہراتے نہ رہو, غور کرو. ماضی کی تاریخ میں غور کرو. یہ ماضی کی تاریخ میں غور کرنے کی تربیت دینا اور جستجو کو بیدار کرنا مقصد قرآن ہے اس مقام پر, ورنہ اسے دوسرے انداز سے بھی بیان کیا جا سکتا تھا. سوال کی کیا ضرورت تھی؟ ایک واقعہ نقل کیا جاتا بالکل سادہ جملہ خبریہ کے انداز میں, ٹھیک ہے نا. یہ جملہ استفہامیہ سے کیوں شروع ہوا؟ سوال سے شروع ہوا ہے نا. اچھا یہ تو ماضی کی بات ہے, حال. ارائیت الذی یکذب بالدین, کیا تم نے دیکھا اس کو؟ کیا غور کیا اس پر جو روز جزا کا منکر ہے؟ اب سوال کس لیے کیا جا رہا ہے؟ تاکہ عبرت خیزی بیدار ہو جائے. عبرت حاصل کرنا یہ ذہن و ضمیر انسانی کا کام ہے, مگر بیدار کون کرے گا اسے؟ اس صفت کو پروان کون چڑھائے گا؟ ایک شفیق مربی, اور وہ تو سب سے بڑا رب ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, آیا ہر ہر آیت کے ساتھ ایک ایک مقصد پوشیدہ ہے, اور ہر آیت کے اسلوب کے ساتھ ایک مقصد پوشیدہ ہے, اور وہ اس اسالیب کیا ہیں اور وہ مقاصد کیا ہیں؟ خود انسان کو مکمل طور پر پروان چڑھانا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. اب آ رہی ہیں ذہن میں مثالیں, تو عرض کرتا چلوں. اللہ ہے, وہ جو کہہ دے, جو اس کے واقعی بندے ہیں وہ تو یقین کریں گے. پھر یہ اسلوب کیوں آیا کہ وہ بہت سی باتیں قسم کھا کھا کے بیان کرتا ہے؟ کتنی قسمیں کھائی ہیں قرآن مجید میں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. قسمی قسم, 11 قسم ایک سورے میں. والتین والزیتون وطور سینینا وهذا البلد الامین, قسم ہی قسم ہے ایک ایک سورے میں. اور قسم بھی کن کن چیزوں کی کھاتا ہے؟ والعادیات ضبحا, میدان جہاد میں دوڑنے والے گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسم بھی کھائی جاتی ہے. ان ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم کھائی جاتی ہے. اور چنگاریوں کی قسم کھانے میں بھی ایک سے زیادہ حکمتیں ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے چنگاری کسی کا ذہن روشن کرے اور کسی کے باطل عقیدے کو جلا کے راکھ کر دے. تو اب قسم سے جو شروع ہوئی آیتیں ان کا اپنا مقصد ہے. کیا مقصد ہے؟ یقین خیزی سوال سے شروع ہوئی. یقین کو کمال کے درجے تک پہنچانے کے لیے قسم کا سہارا لے لیا. اور صرف قسم نہیں, وہاں بھی تفکر کو ایک خاص بلندتر منزل تک لے جانا ہے. عجب بعض مقامات پر عجیب مولانا عجب بلاغت قرآنی ہے. اسلوب قسم اور جواب قسم کی جگہ جو جملہ آیا وہ اسلوب استفہام میں. کیا رب ہے, کیا رب ہے واللہ, کیا رب ہے. اور کیا اس کے کلام میں تربیتی جوہر ہے. تربیت کر رہا ہے, ذہن انسانی کی تربیت, نفس انسانی کی تربیت. میں دو مثالیں صرف عرض کر دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر قسم, والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر. پہلے قسم پھر سوال, پہلے قسم پھر استفہام. هل في ذلك قسم الذي حجر. دوسرا مقام جہاں یہ دونوں اسالیب جمع کیے گئے, سورہ مبارکہ قیامت. اچھا یہاں ایک نزاکت اور دیکھ لیجئے, قسم کھاتا ہے تو وہ بھی کن کن طریقوں سے قسم کھاتا ہے. کہیں کہتا ہے اقسمو قسم کھاتا ہوں, کہیں اقسمو نہیں کہتا, کہیں صرف واو قسم سے قسم کھا لیتا ہے. اقسمو کہہ کر قسم کھانا, یہ فعل لا کر قرآن مجید میں ہے. اور صرف واو قسم سے قسم کھانا, دو اسلوب ہوئے. تیسرا اسلوب, لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. میں روز قیامت کی قسم نہیں کھاتا ہوں, میں نفس اللوامہ کی قسم نہیں کھاتا ہوں. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے. پہلے قسم, وہ بھی ایک اچھوتے انداز سے, پھر سوال. قسم اور سوال. سبحان اللہ, کیا کیا اسالیب کلام باری ہیں. کس میں قدرت و طاقت ہے جو شان اعجاز قرآن کو مکمل طور پر سمجھ سکے, سوائے اس کے جو خود معجزہ الہی ہو اور اس معجزہ الہی کا نام محمد اور علی ہے. آپ سے حضرات ایک بلند صلوات پڑھنے لگے. آپ نے خدا سے بے نیاز ہونے کا اعلان کر دیا. جو ہمارے معیاری شعرا ہیں, بڑے باشعور بافہم, انہی کا کلام پڑھا کیجئے. علامہ میر انیس کو پڑھیے, مرزا دبیر کو پڑھیے, علامہ نجم افندی کو پڑھیے, علامہ نسیم امروہی کو پڑھیے, سید آل رضا کو پڑھیے. بڑے جو شعرا ہیں उनको पढ़िए, उनसे ज़ौक़ की तरबियत भी होगी और पूरे मुआशरे में सही पैगाम जाएगा और दूसरे मुआशरों में आपके मुआशरे से सही पैगाम जाएगा। एक सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद। एक और बलंद सलावात पढ़िए। अब बहरहाल आप लोग ऐसे ही दरमियान में लुकमा देंगे तो तकरीर आज बहुत लंबी होगी, मगरिब तक खत्म होगी। बस आज तो एक कैफियत है, किन किन जुमलों की तरफ, किन किन असालीब कुरान की तरफ तवज्जो दिलाऊं। असालीब कुरान, असालीब में मकासिद पोशीदा हैं, कुछ अल्फाज में हैं, कुछ तराकीब में है, कुछ असालीब में है। और हमारे यहां कसम और उसलूब इस्तेफाम, फिक्र इंसानी को कैसी तरबियत देकर कहां पहुंचाना है यह याद रखिए। रब सुबहानहु व तआला क्या चाहता है? रब चाहता यह है कि हम इतने बुलंद हो जाएं कि उसके अली जैसे बंदों को समझ सकें। लेकिन ये बंदे इतने बुलंद हैं कि जो नामौजू शायरों की समझ में नहीं आने वाले हैं। आज जो शेर और मिसरा वजन ना कर सके, जो इल्म अरूज ना जानते हो, वो अली को क्या समझेंगे? ऐसे ही मिसाल देना, अली जाहिलों के फहम से बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है अली। अली मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक जुमला सुन लीजिए, अभी लंदन में कह के आया हूं, शायद कराची में नहीं कहा, और अगर कह दिया होगा तो भूल गया हूं, क्योंकि आजकल मेरी इतनी उम्र नहीं है जितने मसाइब मुझ पे पड़े हैं, इसलिए बीमारियां और मुख्तलिफ चीजें, तो मैं बच्चों से जवानों से माजरत चाहता हूं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो जबान से कहना कुछ चाहता हूं, बाज़ वक़्त लफ्ज़ कुछ और निकल जाता है। लेकिन एक बात याद रखिए, जो लोग अली को अल्लाह कहते हैं वो ये जुमला याद रखेंगे, अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का मुअज्जज़ा है। और मुअज्जज़ा होता ही वो होती ही है वो शय जो समझ में ना आए। सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले।
जिब्रील ने
सिदरा तलक मेरी रसाई है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, खुदा आप सब की ताअत इबादत जिक्र और फरियाद को कबूल फरमाए। बात कुरान और उसके असालीब की हो रही थी कि मकासिद कुरान असालीब कुरान से कितने जुड़े हुए हैं, कितने मकासिद हैं। कुरान मजीद का मकसद इंसान की तरबियत है, मुआशरे की तरबियत है। लेकिन एक बात यहां ठहर के अर्ज करूं, बहुत से लोग सारा जोर लगा देते हैं बस इसी दुनिया को बनाने में। कल जो मैंने कहा था ना, वो माइंडसेट अगर पॉलिटिकल है या सोशल है तो वो उसी माइंडसेट से सोचते हैं, उसी अकलियत उसी ज़हनियत से। ये दुनिया जैसी खराब है ना ऐसी ही रहेगी। इसे आप जन्नत नहीं बना सकते, ये खराब इसलिए रहेगी कि अल्लाह ने इसे दारे इम्तिहान बनाया है। बहुत बहस होगी इस पर, हो आप समझते हैं हम आप कोई मिलके دنیا کے سارے انسانوں کو معصوم بنا دیں گے؟ کیا کوئی ہم ایسا مثالی معاشرہ بنا سکتے ہیں؟ یہ بڑی غلطی چلی آ رہی ہے بڑے مفکرین و فلاسفہ میں. مدینہ فاضلہ, ابو نصر فارابی نے پورا مقالہ لکھا, کتاب لکھی, اور بڑے بڑے کام کیجئے. اپنے نفس کی تربیت بھی کیجئے, معاشرے کی تربیت کیجئے, خانوادے کی تربیت کیجئے, شہر کی تربیت کیجئے, ملک کی تربیت کیجئے, مگر اسی تربیت کو اپنا آخری مقصد اور آخری ہدف اور حاصل عمر نہ بنا لیجئے. اصل جنت کو بنانا ہے. آخرت کا انکار نہ کیجئے گا, آخرت. تو اسی لیے میں نے کل عرض کیا تھا زور دے کر, معاد شناسی اہم ترین مقاصد قرآن میں سے. سارا زور اس پہ صرف نہ ہو گیا, ہمیں یہی بنانا ہے. آدم سے لے کر سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور مولا علی علیہ السلام سے لے کر 12 امام, یہ اللہ کے معصوم بشر تھے. دل کھول کے, دماغ کھول کے سمجھیے گا, یہ اللہ کے معجزات تھے, معجزات. اور انہوں نے اپنی پوری زندگی انسانی معاشروں کی تربیت میں صرف کی, اور پھر بھی کیا ہوا, کیا ہوا؟ مقام ختم نبوت سرکار مصطفیٰ پہ ختم ہو چکا, اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. مقام ولایت عظمیٰ علی پہ ختم ہو چکا, علی کا فرزند امام مہدی تشریف لائیں گے, مگر وہ ورثہ دار ختم نبوت اور ورثہ دار مقام ولایت و وصایت ہوں گے. وہ اس دنیا کو ظلم و جبر سے پاک کریں گے اور عدل و انصاف سے آباد کریں گے. پھر بھی یہ دنیا دنیا رہے گی. دس ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. کہاں سے کہاں پہنچ گئی بات, ساری کوششیں اپنی جگہ. حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے کیسا اچھا ملک, کیسی اچھی قوم آباد کی, تیار کی. حضرت آیت اللہ العظمہ امام خامنہ ای نے کیسی اچھی قوم کی تربیت کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مثالی قوم بنا دی, اسی میں چند غدار بھی آئے تھے یا نہیں تھے, ٹھیک ہے نا. تو یہ دنیا دنیا ہے عزیز, دنیا بنانے کی کوشش کریں, مگر دنیا سے زیادہ ایک لمحے کے لیے بھی غفلت نہ ہو. اصل تو آخرت کو آباد کرنا ہے, آخرت بنانا ہے, آخرت آخرت. یہ چیپٹر حذف نہیں کیا جا سکتا. صدیوں کے تجربے ہیں بھائی, صدیوں کے, ہزاروں سال کے تجربے ہیں, ہے یا نہیں؟ تاریخ پڑھیے, ایک سے ایک مفکر مدبر مصلح آئے دنیا میں اور گئے. اور انسان یعنی صدیوں صدیوں نہیں بنے, اگر مبالغہ نہیں ہوگا اگر لاکھوں سال کہہ دوں, لاکھوں سال کی ریاضتوں کے بعد بھی ڈونلڈ ٹرمپ جیسے تو پیدا ہو ہی جاتے ہیں نا, نتنیاہو تو پیدا ہو ہی جاتے, کہیں صدام پیدا ہو جاتا ہے. اب آخری مجلس تھی تو آ ہی گیا نام زبان پر, میں شرمندہ ہوں, معذرت خواہ ہوں آپ حضرات سے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. مجھے معلوم ہے یہ سب جو میڈیا سامنے ہے یہ میرے تقریر میں سے الفاظ جو ہیں غائب کر دیں گے, पता ही नहीं चलेगा किसी को किसका नाम लिया था, ठीक है ना। तो आप लोग कोई दिल दिमाग पे बोझ ना लें, एक और सलावात पढ़ देंगे। कुरान का मकसद सिर्फ दुनिया बनाना नहीं है, कहना ये है। कुरान का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम अच्छा इंसानी मुआशरा, मदीना फाजिला, मुआशरा फाजिला बना लें, बनाए जरूर, मगर कुरान का मकसद यह है कि हम अपनी आखिरत बना लें। यह दुनिया हर हाल में आरजी है, दुनिया पे इतनी तवज्जो मरकूज ना हो जाए कि आखिरत ओझल हो जाए। क्यों इस दुनिया में फिस्क फुजूर करने वाले क्यों करते हैं, असल आखिरत का इनकार करने वाले इनकार क्यों करते हैं। इसी सूरह कयामत में तरतीब आयात क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला उक्सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक्सिमु बिन्नफ्सिल लवामा अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना बल युरीदुल इंसानु अन यफ़जुर अमामा। मैं कसम नहीं खाता हूं रोजे आखिरत की, कसम नहीं खाता हूं नफ्स लवामा की। और क्या ये इंसान ने ये समझ रखा है कि हम इसकी इसके रेजे इसके रेशे इसकी हड्डियों को जमा नहीं करेंगे। अरे हड्डियों को जमा करके ढांचा बनाना, अरे ये इसकी नफीस पोरे ये भी हम बना देंगे, मगर असल बात यह नहीं है कि इसे खुदा और आखिरत पे यकीन नहीं है। असल बात यह है कि यह आखिरत का इनकार करके चाहता यह है कि फिस्क को फुजूर करता रहे। बल युरीदुल इंसानु अन यफजुरा अमामा, लियफजुरा अमामा, अपने सामने फिस्क को फुजूर करता रहे। जनाबे वाला फिस्क को फुजूर का सिलसिला रोकना है, वाजे हुई बात। गालिबन मेरे अल्फाज फिर टूट गए बिखर गए, आप दुरुस्त कर लीजिएगा, मैं माजरा चाहता हूं। कुरान मजीद किस मकाम पे ये कह रहा है और क्यों कह रहा है कि कसम का उसलूब और इस्तेफाम का उसलूब और जजर का उसलूब कितने असालीब एक जगह इकट्ठा हो गए, ताकि फिक्र इंसानी परवान चढ़े, बालीदा हो, मुस्तहकम हो, इतनी तरक्की पाए कि वो असरार इलाहिया को समझ सके, इशारात मशीयत को समझ सके, गैर मासूम होते हुए भी ये समझ सके कि हमें किसके लश्कर में रहना है, यजीद के लश्कर में या हुसैन के लश्कर। बस अब मेरी ताकत जवाब दे गई। आज बहुत से मतालिब जहन में आ रहे थे, वो आ रहे हैं, लेकिन आवाज साथ नहीं दे पा रही है, अब ताकत खत्म हो गई। कितने असालीब हैं कुरान मजीद में, एक ही एक मकाम और अर्ज कर दूं आपके सामने। सूरह वद्दुहा है, कसम से शुरू होता है। अच्छा, ये जो दो सूरह अभी मैंने इशारा किए, सूरह फजर और सूरह कयामत, इसमें कसम का उसलूब और इस्तेफाम का उसलूब करीब करीब है, एक ही साथ तसलसुल आयात में। सूरह वद्दुहा और सूरह अलम नशरह साथ साथ सूरह हैं। सूरह वद्दुहा कसम से शुरू होता है और सूरह अलम नशरह इस्तेफाम से। यहां थोड़ा फासला हो गया, मगर फिक्ह जाफरी में और तफासीर अइमे अहले बैत में ये दोनों सूरे दरअसल एक हैं। और ये दोनों अगर नमाज में फिकी मसला है, अगर नमाज में हमारे यहां सूरे हम के बाद एक ही सूरा पढ़ा जा सकता है, लेकिन अगर सूरे वद्दुहा की तिलावत शुरू की तो साथ में सूरे अलम नशा भी पढ़ना चाहिए। यह आपके यहां का फिकी मसला है। अब सूरह वद्दुहा शुरू होता है कसम से और सूरह अलम नशरा शुरू होता है इस्तेफाम से। इस इस्तेफाम में मकसद क्या है, अर्ज करूं एक जुमला याद रखिएगा, इस वक्त आ गया ये जुमला तो कह के जा रहा हूं। हदिया है आपके विलाई अजहान के लिए और अमानत है आपके कुलूब जमाहिर के लिए। अलम नशरह लका सदरक, अलम आलम अलिफ ये जो हमजा है हमजा इस्तेफाम है, क्या हमने तुम्हारे सीने को कुशादा नहीं किया? वो वबाना अनका विजरक, और क्या हमने तुम्हारा बोझ तुम्हारा वजन हल्का नहीं किया? वो वबाना अनका विजरक, ठीक है। ये सवाल के अंदाज में जो आयत है इसका मकसद ये है अजली हकीकत का आबदी इजहार, एक अजली हकीकत का, एक अजली हकीकत का आबदी ऐलान। यानी ये आयत बता रही है मुस्तफा की रिसालत और मुस्तफा की वजारत अजल में तय हो चुकी थी। इस मकसद से कोई इनहराफ नहीं कर सकता, वरना मैं यही कहूंगा कि जमीन और आसमान दोनों से कट के दरमियान में आ मुअल्लक तर्जुमानी कर रहे हैं कुरान की। क्यों अर्ज कर दूं, कुरान ही से इस्तिमदाद। अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने आपके सीने को कुशादा नहीं किया? वह वबाना अनका विजरक, और क्या आपके बोझ को उतार नहीं दिया? क्या मानिए इसके, बदजौक बद नसीब बेईमान बद अकीदा लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नऊज़ु बिल्लाह यहां यह तर्जमा किया है कि क्या हमने आपके गुनाह को धो नहीं दिया, ऐसे भी हैं। विजर से मुराद क्या लिया है, विजर। वह वबाना अनका विजरक, और क्या हमने आपका गुनाह माफ नहीं कर दिया? हैं? अब देखिए ना, मेंबर पे घुट घुट के पढ़ता हूं मैं, खुल के पढ़ू ना तो कुछ और फजा होगी। आप बताइए, मैं ऐसा तर्जमा और ऐसी तर्जमानी करने वालों को क्या कहूं जो सरकार रिसालत माँ के लिए इस तरह का तसव्वुर रखते हो। अगर इस मकाम को समझना है तो समझिए सूरह ताहा की रोशनी में। सूरह ताहा में जनाब मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम उनकी एक दुआ है, रब्बिशरहली सदरी, ए परवरदिगार मेरा सीना कुशादा कर दे, वयस्सिरली अम्री मेरा आम्र आसान कर दे सहल कर दे, वयस्सिरली अम्री वहलुल उक्दतम मिन लिसानी मेरी जबान की गिरहें खोल दे, वजअल्ली वजीरम मिन अहली और मेरे अहल से मेरा वजीर करार दे, वह अशरीक हो फी अमरी उसको मेरे अमर में मेरा शरीक करार दे, हारून आखी किसी और को नहीं परवरदिगार मेरे भाई हारून को, उश्तुद भी अजरी उस भाई के जरिए से मेरे शानों को मुझे कुव्वत अता फरमा मेरे बाजू मजबूत फरमा। पूरा एक सिलसिला है दुआ का सूरह ताहा में। इसमें कलीदी अल्फाज क्या हैं, रब्बिशरहली सदरी, परवरदिगार मेरे सीने को कुशादा कर दे, इशरह इशरह हैं, और वजअली वजीरन वजीरन जिस पर से बोझ उतार के, अगर किसी पर से किसी पर बोझ डाला जाए तो उसी को कहते हैं वजीर। एक सदर ममलिकत है एक वजीर आजम है, दोनों में बहुत काम है, मुल्क को की सरबराही तो इन्हीं पर है। अब मुल्क के काम तो बहुत हैं, तालीम का काम है, तिजारत का काम है, सनात का काम है, ज़राअत का काम है, सेहत का काम है, अवाम के फलाह बहबूद का काम है, मुल्क के दिफा का काम है, मुल्क के निज़ाम का काम है, कितने काम हैं। गरीब बेचारा एक वजीर आजम क्या क्या करेगा, बोझ है, हैं? जब खड़े हुए थे वोट लेने के लिए वजारत उज़्मा के लिए मचल रहे थे तो अंदाजा ही नहीं था कि इतना बड़ा बोझ होगा। अब जब सब इंतखाब हो गया तो अब बोझ समझ में आया, बहुत बड़ा बोझ है। अब इस बोझ को बांटने के लिए वजीर बनाए। अरे भैया देखो हम वजीर आजम तो बन गए, मगर बहुत बड़ा बोझ है, मुल्क की तालीम का शुबा तुम ले लो, ये हो गए वजीर तालीम। इक्तसाद का मसला आप ले लीजिए, ये हो गए वजीर इक्तसाद। जनाब वाला सेहत और दूसरे उमूर के वजीर आप बन जाए। ये वजारतें बढ़ती हैं किस लिए? एक एक बोझ उतार के किसी पे रखा जाता है। तो जनाब मूसा के ऊपर कौन सी जिम्मेदारी थी? हिदायत खल्क, रहनुमाई बशर, नबूवत थी, रिसालत थी। ये इतना बड़ा बोझ था कि उनका परवरदिगार तन्हा में नहीं उठा सकता, एक वजीर चाहिए, एक वजीर चाहिए। और हमारे आप और वजीर बना दो, यहां तक कह दिया किसी और को ना बनाना, मेरे भाई हारून को बनाना परवरदिगार। और फिर अल्लाह ने आखिर में कहा कि मूसा हमने तुम्हारी सारी दुआएं कबूल कर ली, तुम्हारे सारे सवालात पूरे कर दिए। पूरे कुरान मजीद में जनाब मूसा की तो ये दुआ है, मगर कहीं पैगंबर की साफ सरी कुरान में दुआ मौजूद नहीं है कि परवरदिगार मेरा वजीर बना दे, मेरे सीने को कुशादा कर दे। दुआ नहीं है। मगर आप अल्लाह के और पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा के रिश्तों की नजाकतों से वाकिफ है ना। मैं यहीं इस अशरे में भी बयान कर चुका हूं गालिबन कि कभी कभी कोई बात मुस्तफा कहते नहीं, मगर अल्लाह उनके दिल की बात पूरी कर देता है। कुरान की मिसाल है ना, मैं दे चुका हूं ना, किबले की मिसाल हमेशा याद रहेगी ना। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुमने दुआ की, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा, हम देख रहे हैं कि आप आसमान की तरफ चेहरा उठा के कुछ देख रहे हैं, देख रहे हैं बस, कहीं कुछ नहीं रहे, देख रहे हैं। जवाब क्या आया? फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा, अब हम ऐसे क़िबले की तरफ मोड़ेंगे आपको कि जिससे आप राजी हो जाएंगे। मिजाज समझे आप? अब सूरह अलम नशरह को समझिए, अलम नशरह लका सदरक, ऐसा लगता है कि सरकार रिसालत माम कयाम कयामत तक के लिए फिक्रमंद हैं कि मैं खातमुन नबीयीन हूं, मैं आखिरी रसूल हूं, आखिरी नबी हूं, मैं तो चला जाऊंगा इस दुनिया में, फिर इस्लाम का क्या होगा, इस्लाम की तबलीग का क्या होगा, उम्मत का क्या होगा। एक बोझ है कल्ब मुस्तफा पर, वहां से आवाज आई कल्ब मशीयत से कल्ब मुस्तफा ने खिताब किया, कल्ब मशीयत ने कल्ब मुस्तफा से खिताब किया, मुस्तफा अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने आपके सीने को कुशादा नहीं कर दिया? यानी आप क्या, आपको मालूम नहीं है कि जिस वक्त हमने आपको नबी बनाया था, अली को वली बनाया था, वह वबा ना आंट का बिजरक, और हमने आपका बोझ पहले ही उतार दिया है अली जैसा वजीर बनाकर। अगर ये तावील पेशे नजर ना रहे, आयत बाकी रहेगी, तर्जुमा बदला, तहरीफ के मुजरिम हो जाओगे, और कोई तावील नहीं है। और अली का नाम हम इसलिए ले रहे हैं कि पैगंबर की इस हदीस का कोई मुनकर आज तक पैदा नहीं हुआ। या अली अंत मिन्नी बिमंजिलत हारून मिन मूसा, ऐ अली तुम्हारी मंजिलत मेरी जात से वही है जो हारून की मंजिलत मूसा से थी। सलावात पढ़ रहे हैं मोहम्मद वाले। तो अब ये फिक्रा जो मैंने कहा, ये फिक्रा याद रखिएगा, अलम नशरह लका सदरक, यहां इस्तिफहाम का उसलूब किस मकसद से आया? ताकि एक अजली हकीकत का अबदी ऐलान हो जाए। नबूवत मुस्तफा एक अजली हकीकत है, उसी तरह
وزارت و وصایت و خلافت و امامت علی ایک ازلی حقیقت ہے. سورہ علم نشرہ ان دونوں حقیقتوں کا ابدی اعلان ہے. ابدی اعلان. علم نشرح لك صدرك, کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہیں کر دیا. ووضعنا عنك وزرك, کیا ہم نے تمہارا وزن بوجھ بار ہلکا نہیں کر دیا, اتار نہیں دیا. یعنی گویا یاد کرو, صبح ازل جشن نبوت, جیسے میدان غدیر میں جشن ولایت ہوا تھا, ایسے ہی روز ازل اور کیا ہے سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ساتھ جشن ولایت و نبوت دونوں کیا تھا. اسے یاد رکھو, ہم نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا ہے. بس اگر مقاصد قرآن نہ سمجھیں تو پھر کربلائیں برپا ہوتی ہیں. مقاصد قرآن نہ سمجھیں تو پھر کربلائیں برپا ہوتی ہیں. آج نو محرم ہو گئی, کتنا انتظار رہتا ہے محرم کا, اور کتنی تیزی سے محرم گزر جاتا ہے. آج سرکار رسالت میں آپ کو کس کس کا پرسا دینا ہے, کس میں طاقت ہے جو غم حسین کو پوری طرح متحمل ہو سکے اس کا, اور جو بیان کر سکے. ایک عرصے سے یہاں یہی دستور قائم ہو گیا تھا کہ میں نو محرم کو دو شہادتیں پڑھا کرتا ہوں, ایک آقا حسین کے شیر خوار بچے کی شہادت. لیکن یہ اتفاق ہے کہ اس مرتبہ میں پانچویں محرم کو غالباً یہاں تھوڑا سا بیان کر چکا ہوں, اور پھر سرکار سید الشہداء کی شہادت. خدا کی قسم, ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں, ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں, تب بھی حزن و علم و کرب و درد و غم حسین کے مضامین مکمل نہیں ہو سکتے. کربلا دو محرم کو پہنچے تھے آقا حسین, اور دس محرم کو شہید ہو گئے. لیکن کتنے غم اٹھا کے شہید ہوئے ہیں. آقا حسین کا ایک خود جملہ ہے, فرمایا ہے انا قتیل العبرہ, میں کشتے گریہ و جفا. مجھے رولا رولا کے شہید کیا گیا. یہ گریہ یہ صبر کے منافی نہیں ہے, یہ گریہ ثبات قدم کے منافی نہیں ہے. حضور کی زندگی میں بھی ہے, سرکار رسالت میں آپ کی زندگی میں جب آپ کے فرزند ابراہیم کی شہادت ہوئی, وفات ہوئی, تو پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. عربوں نے پوچھا کیا آپ رو رہے ہیں, کیسے لوگ تھے, کیسے سنگ دل, کیسے سخت مزاج, درشت مزاج, آپ رو رہے ہیں. ارے روایت تو آپ کے آنکھوں میں آنسو ہیں اور گریے کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں. ورنہ بعض مواقع پر پیغمبر نے اپنے کسی بچے کو پیار کیا ہے تو حیرت سے پوچھتے تھے آپ پیار کرتے ہیں, آپ بچوں کو پیار بھی کرتے ہیں. ہاں حضور نے کہا کہ رحمت و شفقت انسان کے دل میں ہونی چاہیے. اب یہ روایت بھی یاد آ گئی تو آپ کو بھی یاد دلا دوں, کہ حسین کو کتنا حسین رسول پیار کرتے تھے, حسن سے کتنا پیار کرتے تھے, حسین کو خاص طور سے سینے پہ بہت پیار کرتے تھے. آقا حسین کے سینے پر رسول, ہونٹوں پہ پیار کرتے تھے, حلقوں پہ پیار کرتے تھے, ماتھے پہ پیار کرتے تھے, سینے پہ بہت پیار کرتے تھے. بس اب وقت گزر چکا, دو ایک فقرے سے زیادہ نہیں عرض کروں گا اور آپ حق گریہ ادا کریں گے. اتنا پیار کرتے تھے آقا حسین کے سینے پر کہ روز عاشورہ جب شقی نے آقا حسین کے سینے سے بے ادبی کی ہے, یعنی جب ظالم امام حسین کے سینے پہ بیٹھا ہے, تو آقا نے ایک جملہ فرمایا, ارتقیت واللہ لقد ارتقیت مرتقا عظیما طالما قبلہ رسول اللہ. ارے تو نے بہت بلند جگہ قدم رکھا ہے, اس جگہ کو پیغمبر بوسا دیا کرتے تھے. عزیزو آپ گریہ کرتے ہیں, خوب گریہ کرتے ہیں, مگر آج نبی محرم ہے, آج اس انداز سے گریہ کریں کہ محسوس ہو مادر گرامی حسین کو پرسا دے رہے ہیں, سرکار رسالت ماں آپ کو پرسا دے رہے ہیں, مولا علی کو پرسا دے رہے ہیں, حسن مصطفیٰ کو پرسا دے رہے ہیں, اپنے امام وقت کو ان کے جد کا پرسا دے رہے ہیں. حسین نے صبح عاشور سے عصر عاشور تک کتنی لاشیں اٹھائی ہیں. ہاں تاریخ کربلا بہت وسیع ہے, تاریخ کربلا بہت عمیق ہے, تاریخ کربلا میں ابھی تحقیق کے پہلو بہت ہیں, میں ان باتوں کی طرف ابھی اشارہ نہیں کروں گا. جو چیز یقینی ہے, جو مسلمات میں سے ہے, بس حصول ثواب کے لیے, تجدید عہد کے لیے اور پرسا دینے کے لیے انہی کا تذکرہ کروں گا. کتنے لاشیں اٹھائے حسین نے صبح عاشور سے عصر عاشور تک, اصحاب کے لاشیں, بنی ہاشم کے لاشے, بھتیجوں کے لاشے, بیٹوں کے لاشے, اکبر جیسا بیٹا, اصغر جیسا لال, قاسم جیسا بھتیجا, اور حسین کو بعض لاشوں کے اٹھانے کا غم رہا مگر ساتھ میں بعض لاشوں کے نہ اٹھانے کا غم بھی رہا, جس میں سب سے بڑا غم یہ رہا کہ عباس کا لاشا اٹھا کے حسین خیمے میں نہ لا سکے. اجرکم علی اللہ. عصر عاشور جب تن و تنہا رہ گئے, خیمے میں تشریف لائے بہن زینب, وہ تبرکات کا صندوق لے کر آؤ, اس میں جو پرانا کرتا ہے میرا وہ کرتا مجھے لا کے دو. بیوی نے وہ کرتا لا کے دیا, کرتا پرانا تھا, آپ نے اسے مزید جگہ جگہ سے چاک کر دیا اور سب سے پہلے اسے زیب تن فرمایا, اس کے اوپر اور لباس پہنے, قبا پہنی, عمامہ پہنا, ابا ردا دوش پہ ڈالی, ایک ایک سے رخصت ہوئے. امام قتلگاہ میں جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور تمام اہل حرم دیکھ رہے ہیں, گریہ کر رہے ہیں. پھر امام نے ایک ایک کو سلام کیا, نصیحتیں فرمائیں, دلاسا دیا, دیکھو گھبرانا نہیں بہن زینب, گھبرانا نہیں بہن ام کلثوم, گھبرانا نہیں, میں جا رہا ہوں, میں قتل ہو جاؤں گا, تم اسیر ہو جاؤ گی, مگر بس ظلم کی ایک حد ہوتی ہے, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا, گھبرانا نہیں, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ تمہاری حمایت کرے گا. ہاں یہ جملہ نہ بھولیے گا. آقا حسین کہہ کے گئے تھے بہنوں سے اللہ تمہاری حمایت کرے گا, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. رخصت ہوئے, خیمہ گاہ سے نکلے, تمام بیویاں خیمہ گاہ کے دروازے پر ہیں. آقا حسین نکلے, سیدھے پہلے اس خیمے میں گئے جو ایک بڑا خیمہ شب عاشور بنایا گیا تھا صرف اس لیے, جس میں صبح سے لاشیں لا کے رکھ رہے تھے. روایت میں ہے اس خیمے کے پاس گئے, دروازے پر در خیمہ پہ جو پردہ تھا ہٹایا اور ایک ایک کا نام لے کے سلام کیا, حبیب مسلم ابن اوس جا, زہیر, اکبر, قاسم, تم پر میرا آخری سلام, میرے شیرو تم نے جنگ کی جہاد کیا, اب دیکھو یہ بوڑھا میدان جنگ میں جہاد کے لیے جا. بلند آواز سے گریا کیا, واپس آئے. اس کے بعد اس خیمے میں گئے جہاں رات بھر اصحاب نے بیٹھ کر عبادت کی تھی, پردہ اٹھایا, دیکھا اب خیمہ خالی ہے. حسین کو معلوم تھا خیمہ خالی, پھر بھی گئے, دیکھا, نظر ڈالی, پھر گریا کیا. اس کے بعد آئے, پھر ایک مرتبہ سلام آخر کیا بیویوں کو. فرس پہ بیٹھنا چاہتے تھے, اب تک فرس پہ جب حسین بیٹھتے تھے عباس سہارا دیتے تھے, اکبر سہارا دیتے تھے, لیکن اب کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے. آقا حسین سر نہڑائے کھڑے ہوئے تھے. زینب خیمے سے باہر آئی, بھیا اگر عباس نہیں ہے تو زینب موجود. زینب کا جہاد خصوصی شروع ہو گیا. ہائے زینب, زینب ابھی عباس کا کام انجام دے رہی ہیں. زینب اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی حسین کو قتل گاہ کے لیے بھیج رہی. حسین فرس مبارک پہ بیٹھے, میدان کی طرف چلے. اب یہ جملہ سنیے گا, جناب ام کلثوم, لوگ کہتے ہیں نا جناب ام کلثوم سے روایتیں کم ہیں. ہاں کم ہیں, کیونکہ ہمیشہ بڑی بہن آگے آگے رہیں. جناب کلثوم یہاں پہ فرماتی ہیں کہ اب تک تو یہی منظر میں دیکھ رہی تھی, مگر جب میں نے دیکھا اب تو جیسے آنکھوں کے سامنے سے ایک پردہ ہٹ گیا. میں نے دیکھا بھائی میرے فرس پر ہیں, میدان کی طرف جا رہے ہیں, لیکن بھائی کے پیچھے پیچھے دو نورانی پیکر ہیں جو جا رہے ہیں. مجھ سے رہا نہ گیا, میں بے اختیار خیمہ گاہ سے باہر آ گئی اور میری زبان سے نکلا, بھیا بھیا میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ حسین نے بہن کی آواز سنی, ٹھہرے اور کہا, بہن جب اکبر کو میں نے رخصت کیا تھا قربان گاہ کے لیے بھیجا تھا, اکبر آگے آگے تھے, میں پیچھے پیچھے تھا نا. کہاں, اب میں جا رہا ہوں, یہ نانا ہے میرے نانا رسول اللہ, یہ بابا ہے علی, یہ کہہ رہے ہیں جاؤ بیٹا خدا حافظ, جاؤ خدا کی بارگاہ میں تمہیں قربانی پیش کرنی ہے. حسین قتلگاہ کی طرف گئے, بیویاں دیکھتی رہی یہاں تک کہ بے پناہ جنگ کرنے کے بعد ایک مرتبہ حسین ایک منزل پر ٹھہرے, ایک تیر آیا جو سرکار کی پیشانی پہ لگا, دوسرا تیر آیا حلقوم مبارک پہ لگا, تیسرا تیر آیا سہشوبہ تیر جو سینے میں پیوست ہوا. سنیں اور گریا کریں. یہ صحب شعبہ تیر کے معنی سمجھتے ہیں آپ؟ سہشوبہ تیر ایک خاص تیر ہوتا تھا تین پھلوں کا، جو اس طرح بنتا تھا کہ آگے نوک بھی ہوتی تھی اور آگے سے یوں مڑا ہوا ہوتا تھا کہ داخل ہو جائے لیکن کھینچا جائے تو نکلنے نہ پائے، اور نکلے تو ساتھ میں کلیجہ نکل آئے. یہ سہشوبہ تیر حسین کے سینے پہ لگا، اسے حسین آگے سے کھینچ نہیں سکتے تھے، اربو سے زین پر زور ڈال کے تیر کو پشت کی جانب سے نکالا، پشت سے اور سینے سے خون کا فوارہ جاری ہوا. حسین گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، زین سے زمین پر تشریف لائے، اور ایک مرتبہ فضائے کربلا تاریخ ہوئی، کچھ دیر میں جبرائیل کی آواز گونجی، اللہ قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا، حسین ذبح کر دیا.